بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 10 دسمبر 2010، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تحفظ ناموس رسالت بل اور مقام نبوت و رسالت کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، اس وقت ملک کے اندر ایک بہت اہم بحث جو بڑی سرگرمی کے ساتھ جاری ہے، وہ ناموس رسالت ایکٹ کے حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں دینی طبقہ تو الحمدللہ کے متحد ہے، لیکن اس ملک کے اندر وہ سیکولر طبقات بھی ہیں، اور بدقسمتی سے جو زیادہ پڑھے لکھے طبقات ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے اور باہر جا کر تعلیم حاصل کیے ہوئے، جو اس ملک کی زمانے میں کار جکثر و بیشتر ان کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کے حوالے سے کنفیوژن پھیلا رہے ہیں. اور کنفیوژن ہی نہیں پھیلا رہے، صریحاً ایسی گفتگو ان کی طرف سے آتی ہے اور ایسے سٹیٹمنٹس آتے ہیں، جس پر آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ گورنر پنجاب کے خلاف بھی توہین رسالت کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے اگر وہ کہتا کہ یہ کالا ایکٹ ہے. معاذ اللہ، معاذ اللہ، ناموس رسالت ایکٹ. اور اس نے نہ صرف یہ ہے کہ رسول مقام رسالت کی توہین کی ہے، عدالتی اعتبار سے بھی مجرم ہے، آئین کا بھی مجرم ہے. اب لوگ کیسے ہو گئے، لیکن وہ دندناتے پھر رہے ہیں، ان کی طرح کی سوچ جو ہے وہ پھیل رہی ہے، کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، سیرت میں نہیں ہے، یہ خام خواہ ناموس رسالت ایکٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت، یہ ہمارے دشمنوں کے حلق سے تو اترتی نہیں، ہمارے اپنوں کے حلق سے نہیں اتر رہی. رونے کی بات یہ ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پرویزیت، افکار پرویزی اور استخفاف رسالت اور استخفاف سنت، یہ جو وائرس ہے ہمارے ہاں پڑھے لکھے طبقات میں زیادہ پھیلتا ہے. کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ، وہ جو بھی پڑھ رہے ہیں، گریجویٹ کیا ہے انہوں نے، وہ گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن تک پہنچ گئے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے، دینی اعتبار سے تو ان کے پاس کوئی علم ہوتا نہیں، لیکن عقل و دانش کا بڑا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مقام رکھتے ہیں. چنانچہ دینی معاملات کو وہ عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، اور جو عقل سے بات کرے اور عقل سے بات کر کے وہ دین کا ایک ایسا ورژن پیش کرے کہ جس میں آج کے دور میں ساری دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر چلنا آسان ہو. چلو تم ادھر کو ہوا بھی ادھر کی, تو وہ رستہ انہیں بہتر نظر آتا ہے. غلام احمد پرویز کو جو اتنے پیروکار مل گئے اور وہ جو فتنہ پھیلا ہے تو ایسے تو نہیں پھیلا. حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیے گئے. اب چونکہ ہر شخص کے پاس وہ علم نہیں ہے, ٹھوس علم, زیادہ بڑی آسانی سے وہ بھٹک جاتا ہے. ہاں عقلن تو بات صحیح کہہ رہا ہے. جیسے ان کا سب سے بڑا جو ایک دعویٰ ہے کہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم سنت کا انکار کرتے ہیں. میں نے دیکھا بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبان سے بھی الفاظ نکلتے ہیں جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے, وہ کیسے ہم مان لیں؟ بھائی بات تو اصولاً آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور پرویز بھی یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ ہم حدیث کے منکر ہیں, یہ بہتان ہے. ہم ہر اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہے, اور جو قرآن سے ٹکراتی ہے وہ ہمارے نزدیک چاہے صحاح کی ہو, صحیح بخاری کی ہو, صحیح مسلم کی ہو, بلکہ حدیث کی صحیح کی صحاح کی چھ کی چھ کتابوں میں ہو, اسے ہم اٹھ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب جس شخص کو دین کے علوم کی گہرائی کا پتہ نہیں ہے, بنیادوں سے نابلد ہے سنی سنائی باتوں پر, اور اسلامیات کا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ ہمارے کورس میں شامل ہوتا ہے برائے نام, جس میں اسلامی باتیں سکھائی نہیں جاتی, ہاں رٹا لگا کے کچھ نمبر لینے میں پاس ہونا ضروری ہے, جو سب سے کم اہمیت کا حامل ہوتا ہے ہمارے ہاں, موسٹ نگلیکٹڈ سبجیکٹ, بس اس حد تک ہماری معلومات ہیں, وہ بھی جتنا کچھ ہم پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے. امتحانی تیاری کی نگاہ سے کچھ باتوں کا رٹا لگا کر چلے گئے, باقی کیا ہم نے اس سے سیکھنا اور کیا اس سے سمجھنا اور کیا دین کا فہم حاصل کرنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو مقصد ہے ہی نہیں, پڑھانے والوں کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا پڑھا رہے ہیں. تو یہ ہے صورتحال, چنانچہ بڑی آسانی سے بھٹک جاتے ہیں. اب اس پہ جو زہر ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کیا, یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے, یہ کہنا کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہنے کو تو بڑا سادہ سا اور بڑا معقول جملہ ہے, اس کے اندر جو اصل گمراہی پوشیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ہم دینی علم کو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا, نہ عربی جانتے ہیں نہ کچھ جانتے ہیں. ہاں قرآن کو ہم پڑھیں گے, اس سے ایک مفہوم سمجھیں گے, اور کوئی حدیث ہمیں اس مفہوم سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی, وہ حدیث بھی ہم عربی تو جانتے نہیں, ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمے سے ایک مفہوم نکالیں گے, جو اس مفہوم ہمارے ذہن کے مطابق ٹکرا رہا ہوگا ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کر دیں. اس کا مطلب ہے علم تو ہم نے حاصل کرنا نہیں ان ڈیپتھ, سچ ہی سے علم کی بنیاد پر جو ہمارا قرآن کا فہم ہے, جو حدیث کو پڑھ کر ہمیں سمجھ میں آئی ہے, اس پر ہم اپنے عقل کو حاکم بنا کر فیصلہ کریں گے کہ یہ حدیث اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی, اور اس طریقے سے اقوال رسول کو ریجیکٹ کرتے چلے جائیں گے, یہ تو ٹکرا رہی ہے, یہ تو ٹکرا رہی ہے, یہ تو ٹکرا رہی ہے. ہم نے حاکم نہ قرآن کو بنایا نہ سنت کو بنایا, ہم نے حاکم بنایا اپنی عقل کو, اپنے فہم کو, اور وہ فہم اور عقل ہماری انتہائی ناقص, اس کی بنیادیں ہی کچھ نہیں. 12 سال پڑھ کے آؤ پہلے دین, پھر بات کرو. جب تک 16 سال کی ڈگری تمہارے پاس نہیں ہوتی ماسٹرز کی, تم کسی کو موقع نہیں دیتے کہ کالج میں پڑھا سکے, وہ اہل نہیں ہے, اور دین میں جو ہے وہ فتوے دینے شروع کر دیتے, مفتی کے مقام پر پہنچ جاتے, دین میں اتھارٹی بن جاتے. یہ ہے سارا بگاڑ. تو اس سنت کے جو استخفاف کے انداز ہے, مقام رسالت, یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور اصل مقام رسالت کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے قرآن کو پڑھیں گے تو یہ منکرین سنت جو قرآن قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں, اصل میں قرآن ہے, وہ حقیقتاً قرآن ہی کو نہیں مانتے. اس لیے کہ قرآن نے جو مقام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ مقام یہ دینے کو تیار ہی نہیں, یہ ان کی ڈٹائی. تو حقیقت کے اعتبار سے وہ منکرین سنت نہیں ہے, منکرین قرآن, لیکن دعویٰ ان کا یہ کہ ہم اہل قرآن ہیں اور ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں. چنانچہ ہر ستھی سے علم رکھنے والے شخص کی زبان پر میں دیکھتا ہوں جی وہ حدیث تو جو قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ کیسے مانی جا سکتی ہے؟ بھائی یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ ٹکرا رہی ہے؟ غلام احمد پرویز کرے گا؟ جاوید احمد غامدی کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے؟ جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کا، جو علم کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے، صحابہ کرام، دور تابعین، تبع تابعین، ان میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، ساری عمریں انہوں نے کھپائی علم دین کے لیے، ان کا کہنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے حدیث کے اندر کچھ غلط اور موضوع حدیثیں شامل کی گئیں، لیکن اس پر اتنی تحقیق، اتنی ریسرچ کا کام ہوا کہ ہر حدیث کے حوالے سے اس کا پایا معین ہے، اور دعوے سے وہ تمام علماء کہتے ہیں کوئی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، یہ ہماری اپنی فہم کا قصور ہے، وہ تطبیق کر کے دکھا دیتے ہیں، اور حقیقت بھی ہے۔ اگر سنت پر چلنے کی اتنی اہمیت ہے اور اطاعت رسول ہی اصل شے ہے، جیسے کہ میں ابھی آپ کو آیات سناؤں گا، تو اطاعت رسول کا کیسے پتہ چلے گا؟ اگر رسول کی اطاعت کے حوالے سے اگر ہدایات ہی غیر واضح ہوں اور امت کو پتہ ہی نہ ہو اور اس کے اندر سارا جو ہے وہ شکوک و شبہات ہو، تو کیسے رسول کی اطاعت ہوگی؟ پھر اللہ نے ہمیں پابند کیوں کر دیا؟ جیسے قرآن محفوظ ہے ویسے ہی سنت محفوظ ہے، فرق کیا ہے؟ قرآن مجید الفاظ کے ساتھ محفوظ ہے، شوشے کا بھی فرق نہیں، اور وہ حدیث جسے ہم کہتے ہیں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، وہ مفہوماً محفوظ ہیں، لفظاً محفوظ نہیں۔ چنانچہ ایک ہی موضوع پر آپ کو حدیث ملے گی، فلاں صحابی نے روایت کیا ایک واقعے کو، الفاظ کا فرق آ جائے گا، دوسری روایت کیا اسی واقعے کو، لفظ کا فرق آ گیا، مفہوم ایک ہی ہے، اس کا مورل لیسن ایک ہے، اس کا میسج ایک ہے، اس کا پیغام ایک ہے، اس میں ہدایت ایک ہی ہے۔ اور پھر اگر کچھ ظاہراً کوئی تضاد بھی ہے تو علماء نے اس کے اندر بہت ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، اپنی زندگیاں اس پہ صرف کی ہیں، کیسے تطبیق دینی ہے، اس کے اصول ہیں، کون سی حدیث پہلے دور کی ہے، کون سی بات کے دور کی ہے، کون سی حدیث ہے جو سند کے اعتبار سے ایسی صحیح ہے کہ اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، کس میں ذرا سا بھی شک آ گیا اس کا بھی ذکر مل جائے گا آپ کو کسی بھی اعتبار سے۔ یہ تو ذرا آپ کبھی علم حدیث کے حوالے سے پڑھیں نا اس کی تفصیلات، تو پھر 14 طبق روشن ہوں کہ کیا ڈیپتھ ہے، ہمیں تو معلوم ہی کچھ نہیں، ہمیں تو یہ پتا ہے جی کہہ دیتے ہیں جی اتنے 100 سال کے بعد جو ہے صحیح بخاری مرتب ہوئی، اتنے 100 سال کے بعد کہاں محفوظ رہیں، کیا ہوا، یہ سارے شکوک تو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اصل حقیقت سے بے خبر۔ یہی وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، یہی ہے جو توہین رسالت کا مرتکب ہو رہا ہے، اور یہ پیش پیش ہے اس ایکٹ کے خلاف، اور قرآن رسول کو کیا مقام دیتا ہے، میں نے چند آیات کے حوالے سے یہاں پر چاہا کہ اس کو ہم گفتگو اصولی طور پر کریں۔ ایک تو توہین رسالت ہے، وہ بعد میں ہے، پہلے مقام رسالت کو سمجھیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ رسالت ہے کیا، اور رسول کی حیثیت کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل شروع میں 4th ہی رکوع میں قصہ آدم و ابلیس ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بہت اہم حقائق اس کے ذریعے سامنے لائے گئے۔ وہیں پر یہ بات بھی ہوئی کہ اصلاً تو آدم کو بنایا گیا تھا، خلافت ارضی اس کو دی گئی ہے، آسمان میں جو رکھا گیا تھا وہ کچھ عرصے کے لیے، وہ ایک تربیتی دور تھا یا جو بھی اسے کہہ لیجئے، بنایا گیا اس زمین کے لیے تھا، ہاں اس کو تجربہ وہاں کرا دیا گیا، کس کا، ابلیس کا، جو جانی دشمن، جو انسان کا ازلی دشمن، ابدی دشمن، اس شخصیت کا بھی تعارف ہو گیا، اس کے ہتھکنڈوں کا بھی تعارف ہو گیا۔ حضرت آدم نیچے جب بھیجا تو اصلاً کیوں بھیجا، یہ زندگی کیا ہے ہماری، یہ ہے آزمائش۔ ویسے تو اللہ تعالی کی بندگی میں کائنات کا ذرہ ذرہ لگا ہوا ہے، تسبیح و تحمید، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اس کی حمد کے ساتھ۔ تو انسان سے کیا مقصود تھا؟ ذرا اس کو غیب میں رکھ کر، اس کے اندر دونوں قسم کے رجحانات رکھ کر، ایک شر کی طرف ایک خیر کی طرف، پھر اسے ذہن بھی دے کر اور اسے اپنی پہچان کروا کر، ارسطو بربکم، رب کی پہچان، لیکن وہ دنیا میں اس کے لیے غیب ہی کا معاملہ رہے گا، آزمائش تو تبھی ہوتی ہے نا. اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں دی جس کی بنیاد پر امتحان ہوگا اور بالآخر فیصلہ ہوگا، کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. ہمارے اندر وہ عہد الست بھی ہے، رب کی بندگی کا عہد ہم نے اسے ہر شخص سے کیا ہوا، رب کی پہچان بھی ہے، خیر و شر کی پہچان بھی ہے. فالہمہا فجورہا و تقویٰ، یہ حیوانات کے اندر نہیں، وہ ایک جبلت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کچھ اور ہے، حیات کی حد تک کامن ہے. یہ گدے گھوڑے اور کتے اور بلیاں، یہ بھی زندہ ہے اور انسان بھی زندہ ہے، اور یہ بندر اور چمپینزیز بھی ہیں. اور آج کا انسان یہی سمجھتا ہے کہ ذرا ایوالو شکل ہے چمپینزی، ایوولوشن بس، لیکن نہیں. وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ شے بھی اس کے اندر ہے، اس میں خیر کی طرف رجحانات بھی ہیں، اس میں خیر و شر کی تمیز بھی رکھی گئی ہے، اس میں رب سے محبت کرنا اور اس کی پرستش کرنے اور اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بھی رکھا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. اس امتحان میں پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی سہولت کے لیے رسالت کے ذریعے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا. دن تک رسول اور نبی کی دعوت نہیں پہنچی، ان سے بھی محاسبہ ہے. وہی فطری استعدادات جو انسان کو دی گئی تھی، اس کی بنیاد پر ان سے اللہ محاسبہ کرے گا، اس کا ایک اور لیول ہوگا، اور مجھ سے اور آپ سے جو محاسبہ ہوگا اس کا ایک اور لیول ہوگا. تو رسولوں کو بھیجا جاتا تھا کہ وہ چیزیں جو مخفی طور پر انسان کے اندر ہیں، ان حقائق کو کھول کر بیان کر دے، حقیقت کو پورے طور پر سامنے لے آیا جائے. چنانچہ جب رسول ان باتوں کا دعویٰ کرتا تھا کہ میں اس اللہ کا نمائندہ ہوں اور وہ جو خالق ہے، خالق و مالک ہے، اور وہ ایک ہی ہے اس کائنات میں، کل کائنات اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ علی کل شئ قدیر ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحانی وقفہ ہے، جب وہ ساری تفصیل بتاتا تھا تو انسان دل اندر سے گواہی دیتا تھا حقیقت تو یہی، اس لیے کہ وہ ساری چیزیں اندر موجود ہیں. چنانچہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به النبی، نبی جو کچھ بیان کرے، جو خبریں لے کر آئے، اس کی تصدیق کرنا، اور جب یہ تصدیق دل سے ہوتی ہے تو یہی اصل حقیقی ایمان. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، وہ تفصیلات جو ہیں وہ رسولوں کے ذریعے. اسی لیے اس قصے میں فرمایا حضرت آدم کو جب کہا گیا اب اترو نیچے، قلنا ہبطوا منہا جمیعا، یہ ایک آزمائشی وقت تھا، یہاں گزر گیا، یہ جنت میں عارضی قیام تھا تمہارا، اس وقت جو جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ زمین کی خلافت تمہیں دی گئی ہے، تم اترو زمین میں پہنچو. فإما یأتینکم منی ہدن، تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، اب یہ پوری نوع انسانی کے لیے ایک رہنمائی، آسمانی ہدایت آئے، میرا کوئی نمائندہ پہنچے، فمن تبع ہدایا، تو جس نے اس ہدایت کی، میری اس دی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، اس کو فالو کیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی اندیشہ، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہے، یعنی وہ کامیاب ہوں گے اس امتحان میں. یہ اس امتحان میں سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اضافی طور پر انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، کہا گیا ان کو فالو کرو بس، فمن تبع ہدایا. یہ ہے سلسلہ نبوت اور رسالت، اس میں نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، وحی آئی، کتابیں اتری، تورات کا ایک حصہ وہ ہے جو الواح کی شکل میں نازل ہوا، تختیوں پر لکھا ہوا، کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری جانب سے ہدایت آئی ہے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. اب اس میں رسول کیا ہے؟ نبی بھی اللہ کا نمائندہ ہے، رسول بھی اللہ کا نمائندہ ہے، لیکن نبوت کا معاملہ عام ہے، رسالت خاص ہے. نبی 1 لاکھ سے زائد آئے ایک حدیث کے مطابق، رسول 313 ہیں۔ قرآن مجید میں گنتی کے چند رسولوں اور نبیوں کے نام ہیں، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے رسول ہیں اے نبی جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ان کا ذکر اجمالاً یا تفصیلاً آیا ہے، اور بہت سے رسول وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے۔ بہرحال آئے، اس رسول کی حیثیت کیا ہوتی تھی؟ عام طور پر نبی اور رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبوت عام ہے، یعنی جتنے بھی رسول ہیں وہ نبی بھی ہیں، گویا نبی ایک پہلا درجہ ہے اللہ کی طرف سے، جو ہدایت پر مامور کیے جاتے ہیں ان میں ایک پہلا ابتدائی درجہ نبوت کا ہے اور تخصیصی درجہ رسالت کا ہے۔ جب کسی قوم کی طرف رسول کو بھیج دیا جاتا ہے اور معجزہ دے کر بھیجا جاتا ہے، معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، رسول اصل میں اللہ کا ایک نمائندہ بن کر آتا ہے۔ اصلاً رسالت کا مطلب کیا ہے؟ پیغامبر، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ پیغام وہ وحی ہے، وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج معین کیے، ایک رسول کا تعین ملائکہ میں سے، اور اس کے بعد ایک رسول جو ہے وہ زمین میں سے، اس دور کے، اس عہد کے حوالے سے ایک شخص کا تعین۔ تو سورہ حج میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ میں سے بھی ایک کو چن لیتا ہے اور رسولوں اور انسانوں میں سے بھی ایک کو چن لیتا ہے، براہ راست اللہ کلام نہیں کرتا عام طور پر، وہ پیغام ملائکہ میں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے پہنچتا ہے اس وقت کے رسول تک۔ یہ ہے پیغامبری کا سلسلہ۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ سلسلہ اللہ نے ایسے بنایا، جیسے پیدا تو سب کو کیا انسانوں کو، سلسلہ کیا بنایا؟ ایک آدم اور ایک حوا، اس کی اولاد ہے سب، نظام یہ بنایا۔ انسانوں تک ہدایت پہنچانی تھی، اس کا ایک نظام بنایا۔ براہ راست ہر ایک کس سے کلام نہیں کرتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ ہر دور میں اس نے بھیجا، اور رسول اصل میں پیغامبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب یہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہی طبقہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور جو بدقسمتی سے ہمارے پڑھے لکھے طبقات میں وہ وائرس زیادہ سرایت کیے ہوئے ہیں، جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ کر اپنے آپ کو دانشور سمجھنے لگتے ہیں، وہ کیا سوچ پھیلا رہا ہے کہ رسول کا کام تو صرف ڈاک کے ہرکارے کا ہے۔ کیونکہ یہ بات مجھ تک ایک صاحب نے پہنچائی، ایک ٹی وی چینل میں ایک پروگرام آتا تھا الرحمن الرحیم، اس میں ایک صاحب نوجوان پڑھے لکھے کون سے پڑھے لکھے، کالج یونیورسٹی کے پڑھے، ادھر سے قرآن دیتے تھے، بابر چودھری، مجھے نہیں معلوم اب ہے وہ پروگرام کے نہیں آتا، لیکن ایک زمانے میں تو تھا۔ اس پروگرام میں انہوں نے ایک دفعہ دکھایا کہ کوئی صاحب ایک مائک پکڑ کر اور ایک مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، مختلف لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، ایک ہی سوال سب سے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عظیم شخصیت آپ کے نام کوئی اہم پیغام بھیجے تو اصل اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا اس لانے والے ڈاکیے کی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پیغام کیا ہے؟ پیغام تو قرآن ہے، لانے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہمیت کس کی ہے؟ یعنی انہوں نے رسول کو ایک ڈاک کا ہرکارا بنا دیا جسٹ۔ اور قرآن کیا مقام دے رہا ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ کے بھی سنا دوں گا، اور کہتے اپنے آپ کو کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ رسول ڈاک کا ہرکارا ہے، اور پھر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر وہ اسی مقام پر رکھتے ہیں۔ لہذا توہین رسالت تک انہیں ہضم ہی نہیں ہوگا، کیسے ہضم ہو؟ یہ تو انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ ایک شخص جو ہے ذرا سی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ڈاک کے ہر کاری کی جو ہے وہ اگر کچھ توہین کر دے تو اس میں کیا ہو؟ کیا فرق واقع ہوتا؟ یہ ہے جو اس وقت کسی تو صورت یار، اور لوگ ظاہر بات ہے کہ فوراً نہیں سمجھ رہے، لیکن بعد میں ذہن تو یہی جائے گا کہ ہاں بھائی اصل شاید تو قرآن ہے، نبی کا مقام، وہ لفظ میں دوبارہ دوبارہ تو نہیں لا سکتا جو انہوں وہ استعمال کرتے ہیں. پیغامبر ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف پیغامبر نہیں ہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، ریپریزنٹیٹو ہے، اللہ کا سفیر ہے، اور یہ حیثیت بھی قرآن نے معین کی ہے رسولوں کی. چنانچہ فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ایک تو یہ اصولی بات، رسول جو بھی ہم بھیجتے تھے اسی قوم کی زبان میں کلام کرتا تھا تاکہ بات کو، اللہ کے پیغام کو خوب اچھی طرح سمجھا دے، واضح کر دے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ نے رسول بھیجے مبشر اور منذر بنا کر، اور ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف، اس محاسبے کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا. وہ ہدایت تو تھی لیکن اتنی مخفی تھی کہ ہم نہیں پڑھ پائے اسے، وہ اپنی کتاب فطرت کو نہیں پڑھ پائے، ہم نہیں جانتے تھے، ہمیں غلط ماحول مل گیا، ہمیں فلاں ہو گیا فلاں، جو 100 عذر ہم بھی پیش کرتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، کوئی عذر نہ کر سکے. وہ ہدایت جو انسانی فطرت میں ہے اس کو رسول خوب واضح کر کے بیان کرتا ہے کھول کر، اور وہ اللہ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوتا ہے. صرف پہنچا دینا نہیں ہے، اس کی خوب اچھی طرح سے وضاحت کرنی ہے، اتمام حجت کرنا ہے. نمبر ایک. ساتھ ہی یہ ہے کہ ہر نبی اور رسول یہ کہتا ہوا آیا، رسول خاص طور پر، دعوت تو ہے بندگی رب کی، اللہ وہ تمہارا رب ہے اس کے بندے بنو، اس کا تقوی اختیار کرو. ساتھ ہی دوسری واتیعون، میری اطاعت کرو، میں اس زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوں، مجھے اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے. فتق اللہ واتیعون، فتق اللہ، ان اعبدوا اللہ واتقوه واتیعون. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، ان کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے تذکرہ آیا، سورہ نوح 29 پارے میں ہے، شروع میں فرمایا انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون. میں خبردار کرنے آیا ہوں، تمہیں حقائق کی خبر دینے آیا ہوں، جو اصل حقائق ہیں کائنات کے، اور جو بدترین انجام ہے جہنم والا اس سے ڈرانے آیا ہوں. کرو کیا؟ اس اللہ کی بندگی اختیار کرو، تم اس کے بندے ہو، بندے بن کر رہو، اس کی غلامی، اسی کی پرستش، اس کا تقوی اختیار کرو. واطیعون، میری اطاعت کرو، میں اس کا نمائندہ ہوں. یہ ہے ہر رسول کا یہ کلام. ڈاک کا ہر کارا بھی یہ کہتا ہے آ کر، وہ تو ایک خط پکڑا کر چلا جاتا ہے. تمام رسولوں کا ذکر قرآن کرتا ہے، اور یہی ہر ایک کی دعوت، واطیعون. اور پھر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وہ ایسے ہی دعویٰ نہیں کر رہا کہ میری اطاعت کرے، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. یہ مقام ہم نے دے کر بھیجا ہے، ہم نے اس کو اپنا نمائندہ بنایا. یہ تمام رسولوں کے بارے میں ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، مگر یہ کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ سفیر بنانے والا وہ ہے، سرٹیفیکیشن اس نے دی ہے، یہ میرا سفیر ہے، یہ میرا نمائندہ ہے. یہاں تک کہ سورہ نساء میں یہ فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. سن لو، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. بات ہی ختم. جی میں قرآن میں سے یہ نکال کے لایا ہوں, قرآن میں فنا حکم تو نہیں ہے, داڑھی کے بارے میں تو نہیں ہے, فنا نہیں ہے. اگر رسول نے حکم دیا ہے تو پھر تمہیں یہ بولنے کی مجال کیسے ہوئی؟ اوتھینٹک حکم ہے, رسول کے فرامین ہے, اطاعت لازم کی گئی ہے, اور کہا گیا ہے ہی دین تو ہے ہی نام رسول کی اطاعت کا, اور تم ادھر سے ادھر نکلنے کی کوشش کر رہے ہو, یہ تو قرآن کو جھٹلا رہے ہو. چنانچہ ان رسولوں کا کیا مقام ہے اللہ کی نگاہ میں؟ جب ایک سفیر اور ایک نمائندہ ریپرزینٹیٹو ہوتا ہے تو اس دنیا میں بھی قانون یہ ہے کہ پھر اس کی عزت, امریکہ کا سفیر ہے, اس کے ساتھ آپ ذرا بھی توہین کریں گے تو آپ نے اس شخص کی توہین نہیں کی ہے, یہ امریکہ کی توہین ہے. ہاں آپ کے سفیر کے ساتھ جو بھی کر لیں, ہم تو ہیں جدی پشتی غلام, لیکن جو مختلف طبقات ہیں ذرا کر کے دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جنگ موتا کے لیے بھیج دیے تھے 3000 سفیر کو قتل کیا گیا تھا, آپ کا خط لے کر گیا تھا, ہم نے کہا اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا, فوراً لشکر کشی تیار لشکر گیا. معلوم ہے ٹکراؤ کس سے؟ رومن سلطنت روم سے. چنانچہ قرآن مجید نے کیسے فرمایا اس کو, وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, ہم نے اپنے رسول بندے جو ہیں, جو رسول ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ہوتا ہے, پہلے بندہ ہے پھر اس کو مقام رسالت عطا ہوتا ہے اللہ کے, بندے تو سب ہیں جو بھی انسان ہے, اور انسانوں میں سے رسول ہے انسان کے لیے. تو جو ہمارے بندے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا, ان کے بارے میں ہم نے ایک بات طے کر دی ہے, انہم لہم المنصورون, ان کی لازمن مدد کی جائے گی, وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, اور ہمارے لشکر لازمن غالب ہو کر رہیں گے. چنانچہ اس کا اظہار ملتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے دعائی دی, ربی انی مغلوب فانتصر, پروردگار میں مغلوب ہوا چاہتا ہوں میری مدد کر, ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء علی امر قد قدر, نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ طوفان نو آیا, پوری قوم ہلاک کر دی گئی, رسول بچا لیا گیا. یہ سفیر ہے, نمائندہ ہے, اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, اللہ نے طے کر دیا میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. چنانچہ قوم جب تکذیب کرتی تھی رسول کو قتل پر کرنے پر تل جاتی تھی, پوری پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا. یہ ڈاک کا ہرکارہ نہیں ہے, جس کے لیے وہ عذاب استیصال آیا کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یرا الا مساکنہم, جب اللہ کا عذاب آیا تو پھر اب مسکن نظر آ رہے ہیں, مکین کوئی نہیں ہے. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی ڈالی گئی, ایک بھی متنفس, کوئی بچہ بھی نہیں چھوڑا اللہ نے اس قوم کا. یہ ہے معاملہ رسولوں کا. چنانچہ چھ رسولوں کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن مجید میں بار بار, حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح, حضرت لوط, حضرت شعیب, حضرت موسیٰ علیہ السلام. سب کے قصے کا حاصل کیا ہے؟ جب قوم نے تکذیب کی اور رسول کو مرنے مارنے پر تل گئے, رسول کو اور چند ساتھیوں کو اللہ نے معجزانہ طور پر بچایا اور پوری قوم کو ہلاک کر, بار بار ریپیٹڈ. اب آپ بتائیے کہ یہ جو تصور ان یہ پیش کر رہے ہیں پرویزی اور یہ کہنے کو اہل قرآن, یہ تو حقیقت میں قرآن ہی کا انکار ہے جو تصور ان کا. یہ تو تمام رسولوں کا تھا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی عبدیت بھی کامل اور رسالت بھی کامل, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. چنانچہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ نے محترم والد محترم رحمہ اللہ کی زبان سے الفاظ بار بار سنے ہوں گے کہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کیا گیا, لیکن کب بند کیا گیا؟ وہ کلائمیکس پر پہنچ گئی ہے نبوت اور رسالت, جب وہ نقطہ عروج کو پہنچ گئی تب اب چیپٹر کلوز کر دیا. یہ نبوت اور رسالت کلائمیکس کو پہنچی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, رسول کامل صلی اللہ علیہ وسلم. اور خود آپ کا یہ فرمان ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو سعید اس کے راوی ہیں, انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر, پوری بنی آدم کا میں سردار ہوں گا اس دن قیامت کے دن. اور اس میں کوئی فخر کے لیے میں نہیں کہہ رہا, یہ اظہار واقعہ ہے, امر واقعہ ہے, کوئی شک ہے اس میں؟ وبیدی لواء الحمد ولا فخر, انسانوں میں سے جس شخص کو سب سے بڑا اعزاز ہوگا کہ حمد کا جھنڈا جو ہے عالم کس کے ہاتھ میں ہوگا, وہ میرے ہاتھ میں ہوگا, اور اس میں کوئی فخر نہیں. یعنی یہ تو ہم صرف عقیدتاً نہیں کہتے کہ وہ سب سے بڑھ کر ہمارے رسول, واقعی یہ نبوت و رسالت اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہے. آپ کی رسالت تمام رسولوں میں بھی آپ کی فضیلت مطلق, بلکہ پوری نسل آدم میں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بات ختم. جب تمام رسولوں کے حوالے سے اللہ کا وہ قانون ہے تو یہ ہستی, یہ ہے ایشو جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چنانچہ حضور کے بارے میں الفاظ آ رہے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں زبان سے, جو کچھ نکالتے ہیں, جو تمہیں تلقین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں, یہ اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں بات کرتے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے. ایک تو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ وحی آج نازل ہوئی ہے, جبرائیل لے کر نازل ہوئے, وہ تو ہے ہی ہے, اسے کہتے ہیں وحی مطلوع. اس کے علاوہ بھی جو کچھ آپ کی طرف سے ہدایات آ رہی ہیں, جو رہنمائی آ رہی ہے, جو آپ تلقین کر رہے ہیں, سب کچھ ہے من جانب اللہ. تو دین تو نام اللہ کے رسول کی اطاعت کا ہے. اسی لیے آپ ہی کے لیے بھی سورہ حشر میں الفاظ آئے, ما آتاکم الرسول فخذوہ. اب یہ آیات جو میں پڑھ رہا ہوں یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہیں, اس سے پہلے میں نے تمام رسولوں کے حوالے سے بات کی. دیکھو یا مسلمانوں, جو رسول تمہیں دیں بس اس کو تھام لو, وہی دین ہے. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس سے وہ روک دیں اس سے باز آ جاؤ, کہ یہی اللہ کا منشا ہے. اب اگر کسی چیز کا انہوں نے حکم دیا, آپ کو کہہ جی اچھا جی وہی ہے, اس میں قرآن میں ذکر ہے, تو پوچھنے والا قرآن کا انکار کر رہا ہے. اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو کس بنیاد پر وہ پوچھ رہا ہے کہ قرآن میں ہے؟ کوئی چیز حرام ہے قرآن میں حرام ہے یا نہیں؟ بدریتی یہاں ہے, رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, چنانچہ اسی کو, حالانکہ وہ بھی اسی طبقے سے تھا وہ فرد علامہ اقبال, لیکن اس نے جس طرح مقام رسالت کو پہچانا ہے, بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤس, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا دو, کہ دین تو نام ہی مصطفیٰ کی پیروی کا ہے, دین ہے ہی مصطفیٰ کا نام صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا بیست, اگر اس مقام تک نہیں پہنچتے اور یہ نہیں تمہارا عقیدہ اور سوچ یہ نہیں بنتی کہ دین نام مصطفیٰ کا ہے, پھر سب کے سب جو تم بھگار رہے ہو یہ بھولا بھی ہے, یہ گمراہی ہے, ضلالت. اگر اس ٹکڑے تک نہیں پہنچے تو جو دانش بگاڑ رہے ہو یہ سب گمراہی ہے. تو وہ دانش ہمارے یہاں بگاڑی جا رہی. بہرکیف یہ ہے کہ اس حوالے سے مزید کہ توہین رسالت کے ضمن میں ہمارے دین کی رہنمائی کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعے ہوگی. آیات میں نے تلاوت کی تھی سورہ حجرات کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و مقام کے حوالے سے وہ بات آئی ہے، وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ ذرا بھی شان میں گستاخی نادانستہ طور پر بھی ہو گئی تو یا مسلمانوں سارے اعمال حبت ہو جائیں گے. عام طور پر قانون کیا ہے کہ خطا اور نسیان کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن یہاں محتاط رہنا، بے سوچے سمجھے بھی نادانستہ طور پر بھی تم سے اگر توہین کا معاملہ ہو گیا تو تمام اعمال حبت. یہاں قانون مختلف ہے. تو یہ ہے مقام رسالت، انشاءاللہ اس پر گفتگو اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعے بھی جاری رہے گی. باقی ٹائم بھی اب پورا ہو چکا ہے. کچھ باتیں سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے کرنی تھی کہ ہم نے اتنی عظیم سانحے سے کیا سبق سیکھا. اس وقت تو صرف اتنی بات ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگو اگر موقع ملا تو آئندہ کروں گا، کہ نہ صرف یہ کہ کچھ نہیں سیکھا بلکہ اس ڈگر پر، اسی نہج پر چلتے چلتے اس کے آخری منطقی انجام تک آج ہم پہنچے ہوئے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ وکی لیکس کے حوالے سے جو انفارمیشن آئی ہیں کم سے کم میرے لیے کوئی نئی نہیں ہے. معلوم تھا جو کچھ ہو رہا ہے، صرف اس پر ایک تصدیق آ گئی کہ واقعی یہی ہے. کچھ چیزیں حقیقت کے طور پر معلوم تھی، کچھ ظن غالب کے طور پر تھی، کچھ ظن کے طور پر تھی، وہ سب کی سب حقیقت ثابت ہو گئی. بدقسمتی ہے، رونا اس بات. اور اس میں جو ہمارا، اس آئینے میں جو ہماری قوم کی تصویر آئی ہے وہ انتہائی مکروہ، انتہائی بھیانک. اور اگر اب بھی سبق نہ سیکھا اور پھر امریکہ کے دباؤ پر، جیسے کہ ایک شنید ہے کہ اب شمالی وزیرستان پر حملہ کرنے چلے ہیں، اپنی غلامی کے جو ہے اس کے پروانے پر مزید سبت کرنے کے لیے مہر، کہ ہاں ہم ہیں ہی تمہارے غلام، جدی پشتی غلام، اور ہمارا کام کیا ہے، جیسے سقوط ڈھاکہ ہوا تھا اس میں ہماری فوج نے وہاں جو کچھ کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. حقائق کو چھپایا جاتا ہے نا ہمارے یہاں ہر سطح پر، اور اب جو یہاں کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اس میڈیا کے دور میں بھی چھپایا جا رہا ہے، اور اس میڈیا کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارا میڈیا کون سا صاف ستھرا ہے؟ کون سا طبقہ یہاں پر صاف ستھرا ہے؟ جس چیز کو وہ فروغ دے رہے ہیں وہ کیا وہ اسلام ہے؟ بے حیائی اور فحاشی کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل رہے ہیں، ایک سے ایک چینل جو ہے وہ آگے جاتا ہے، کیا ہے؟ کچھ مادی منافع، مفاد پرستی، دنیا پرستی، جو سب کا ہم سب کا ہی دین ہے، وہی ان کا بھی دین ہے. لہذا جو کچھ ہوا، اس سے پہلے سوات میں بھی کر چکے ہیں، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اب تک ہو رہے ہیں، اور سارے کا حاصل اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی، اپنی ہی بنیادوں اور اپنی جڑوں کو کاٹنا، وہ پہلے بھی ہم نے کیا تھا اور اب بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.